جملہ جو آنے والا ہے اگر غور سے سنیں گے, اگر معرفت سے سنیں گے, آنکھوں میں توبہ کے آنسو آ جائیں گے, دعا قبول ہو جائے گی. توبہ دعا کے لیے شرط ہے کہ آنکھ میں تھوڑا سا آنسو آنا چاہیے, چاہے مچھر کے پر کے برابر آ سکے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نورانی دعا ہے. الحمدللہ الذی یحلم عنی حتی ذنی لا ذنب لی. اے خدا جب بھی میں نے کوئی جی تجھ سے مانگی, میں نے بیٹا مانگا تو نے عطا کیا, میں نے رزق مانگا تو نے عطا کیا. میں مریض ہوا میں نے صحت مانگی تو نے عطا کی. میں پریشانی میں گرفتار ہوا میں نے نجات مانگی تم نے عطا کی. مگر کس طرح سے اے خدا جب بھی میں کوئی چیز تجھ سے مانگتا ہوں تو ایسے عطا کرتا ہے جیسے میں نے کبھی تیری مخالفت نہ کی ہو, جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کیا ہو. جبکہ میں گناہگار ہوں, میں بدکار ہوں, پھر بھی تو گناہگار کو عطا کرتا ہے. الحمدللہ الحمد للہ کہنے والوں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں, نہ کسی کو گرمی لگ رہی ہے نہ کسی کو سردی, سکون سے بیٹھے ہیں اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں الحمدللہ. مگر میں قربان اس قیدی امام جو بازار شام میں ہاتھوں مت کریا پاؤں میں لیا ہے اور ساتھ پردیدار بھی دیا ہے. کبھی شمر تاریاں مارتا ہے, کبھی کوئی پتھر مارتا ہے, کبھی کوئی گرم خاک پھینکتا ہے, مگر میں قربان نام کی عظمت پہ زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ 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 نعمتوں پہ الحمدللہ لذتوں میں الحمدللہ کہنا آسان ہے مگر کوئی مصیبتوں پہ کہے الحمدللہ الحمد راوی کہتا میں نے شام کے بازار میں قیدی دیکھا جو قیدی بھی تھا اور بیمار بھی اور اس کے ساتھ پردے دار بھی تھے میرے دل میں رحم آ گیا میں نے قریب جا کے سلام کیا سلام علیک یا غریب الوطن اے غریب وطن پردیسی میرا تجھ پہ سلام ہو قیدی نے کہا ایک بار اور سلام ہو میں نے پھر کہا سلام علیک یا غریب رہ قیدی میرا تجھ پہ سلام ہو قیدی نے کہا وعلیک السلام ایک مرتبہ پھر سلام بھیج میں نے کہا اے قیدی کیا تجھ پر کبھی کسی نے سلام نہیں بھیجا فرمایا ہم وہ ہیں کہ خدا ہم پہ درود سلام بھیجتا ہے مگر کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کسی مسلمان نے مجھے لائے کے سلام نہیں سمجھا راوی کہتا میں آگے بڑھا میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا میرا دل ہو گیا قیدی کا گلا اور پانچ برس کے بچے کا گلا ایک چھوٹی رسی سے لگا تھا جب قیدی کا مر سیدھی کرنا چاہتا تھا پاکر کی آواز آتی تھی بابا بابا میرے مظلوم بابا بابا رسی چھوٹی ہے میرا گلا گھٹ رہا ہے بابا میری وجہ سے آپ کو کمر جھکا کے چلنا پڑ رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہے یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو ہو اس دعا کو رکھ کر کے روئے مجھے حیا آتی ہے زرد جانے کیا دعا مانگے خدا دنیا سے جتنا فساد کے خاتمے کے لیے جنگ میدان کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمایا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حالہ وفی کل الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. سلام. اور سامعین، سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا قرآن کی تلاوت کریں اور ہمارے نفسوں کو پاک فرمائیں، اور جب ہمارے نفس پاک ہو جائیں تو ہمیں کتاب کا بھی علم عطا فرمائیں اور حکمت کا بھی علم عطا فرمائیں. اے لوگوں، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. صلوات علی محمد و آل
محمد.
بہت سمے واقعاً خدا نے عظیم الشان نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی. ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک قرآن کریم ہے کہ ایسی کتاب آج پورے روئے زمین پر، پورے عالمین میں کسی فرقے کسی مذہب کے پاس نہیں. ہر اعتبار سے آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب اس وقت روئے زمین میں کسی کے پاس نہیں. ہمارا ایمان ہے تورات و انجیل و زبور پر، مگر کیونکہ تحریف شدہ تحریف ہو چکی ہیں، وہ چیز نہیں جو خالصتاً وحی اور ریولیشن کا پیغام الہی کے لیے صرف اور صرف اس وقت جو کتاب ہے وہ قرآن کریم. کیونکہ خود کرسچن تین مرتبہ ریوائز کر چکے ہیں بائبل کو. 1971 میں کیا ریوائز بائبل، اور پھر 52 میں 32 ان کے پریسٹ مل رہے تھے امریکہ میں، اور ریوائز اسٹینڈرڈ بائبل دوبارہ ریوائز کیا گیا، کیونکہ خود انہوں نے محسوس کیا کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں اور کتابیں لکھی گئیں جس کی وجہ سے مجبور ہوئے ریوائز کرنے پر کہ 50,000 ایررز ان بائبل. لہذا 1952 میں امریکہ میں سب مل بیٹھے کہ غلطیاں نکالیں، ریوائز اسٹینڈرڈ بائبل وجود میں آئی، پھر بھی غلطیاں رہ گئیں. پھر 71 میں دوبارہ مل بیٹھے کہ غلطیاں نکالی جائیں، یعنی وہاں غلطیاں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ادھر قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن سے کوئی غلطی نکال کے دکھائیے. یہ فرق ہے.
کہ ایسی کتاب دنیا میں کسی مذہب اور کسی فرقے کے پاس نہیں ہے جیسی آج مسلمانوں کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ سکھوں کے پاس ہے، کسی دنیا کے مذہب کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج پست ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ضعیف ہیں؟ کتاب تو ہمارے پاس سب سے عظیم ہے، اس نے دعویٰ کر دیا، اور اس دعویٰ، اس چیلنج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، کوئی دنیا کا انسان نہیں کر سکا، کوئی دنیا کی نیشن قوم نہیں کر سکی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ۔ اے کافرو، اے مشرکو، اے اسلام کے دشمنو، اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے ایک سورہ جیسا سورہ بنا سکتے۔ کیوں نہیں سورہ بنا سکتے؟ کیونکہ قرآن کے سوروں میں فیوچر کے بارے میں سوچ، قرآن کے سورے بیماریوں کے لیے علاج، قرآن کے سورے ایک آیت کے 70 باطن ہیں اور ہر باطن کے 700 باطن ہیں۔ صلوات پر محمد و آل
محمد۔
آپ کو یاد ہے حضرت ابن عباس آتے ہیں حضرت علیہ السلام کے پاس کہ آپ تفسیر بتائیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ حضرت علیہ السلام شروع کرتے ہیں، نماز عشاء کے بعد سے تفسیر شروع ہو رہی ہے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت قریب ہے، اور حضرت علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، وہ لکھتے جا رہے ہیں، تھکتے جا رہے ہیں۔ اب جو نماز تہجد کا وقت قریب آیا، ابن عباس پوچھتے ہیں، یا علی، کیا بسم اللہ کی تفسیر ختم ہو گئی؟ مسکرا کے فرماتے ہیں، کہاں ختم ہوئی؟ اے ابن عباس، اگر تو لکھتا جائے، میں علی بتاتا جاؤں اور لکھتا جائے، کتابیں بنتی جائے، 70 اونٹ بھی آ جائے، ان کتابوں کا وزن اٹھا لے، تب بھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن عزیزو، قرآن جیسی کتاب، مگر پھر بھی مسلمان دنیا میں ضعیف ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو چومتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، آنکھوں پہ رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا حال اسی طرح سے ہے کہ ایک ان پڑھ عورت آئی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کاغذ پہ لکھ کے دیا نسخہ، فارمولا، کہ یہ چیز نکالو، یہ، اور کیا کہا کہ یہ نسخہ ہے، پانی میں گرم کرو اور پی لو، بجائے اس کے کہ وہ عورت جا کے وہ چیزیں خریدتی جو اس کاغذ پہ لکھی تھی، اس نے کاغذ ہی پانی میں ڈال دیا، خوب گرم کیا، خوب اس کا مکسچر بنایا اور پیتی رہی، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں کہ میں 3 دن سے پیتی رہی ہوں، کچھ فائدہ نہیں، کہاں سے دوائیں خریدی تھی، کہاں سے وہ چیزیں خریدی؟ کہ وہی جو پرچہ آپ نے دیا تھا اسی کو میں نے پانی میں ڈالا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہے وہ تیری عقل، اس میں جو لکھا تھا وہ خریدنا تھا نا، کہ اسے پانی میں گرم کر کے پینا تھا۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ تو عمل نہیں کرتے، لیکن قرآن کو الحمدللہ چومتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ احترام بھی ہونا چاہیے، چومنا بھی چاہیے، مگر اس سے زیادہ اہم ہے عمل کرنا۔ فائدہ تب ہوگا جب اس پہ عمل کریں گے، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے، آج مسلمانوں کا عمل 100% اس کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اب آپ چلے جائیے، جس مسجد میں چلے جائیے، کہیں لکھیں گے یہ سنی مسجد ہے، کہیں لکھیں گے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، کہیں لکھا یہ شیعہ مسجد ہے، کہیں یہ کہ مالکی کی مسجد ہے، کہیں یہ بریلوی کی مسجد ہے۔ مسجدیں الگ الگ ہو گئی، مگر اللہ کی کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ مسجدوں کو بھی سنی شیعہ بنا دیا۔ یہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے میں ہم ایک ہیں، فٹ بال کھیلنے اور دیکھنے میں ہم ایک ہیں، حتیٰ کہ کلب اور سینما جانے میں ہم ایک ہیں، لیکن جب اللہ کے ہاں جانے کا وقت، یعنی مسجد میں جانے کا وقت ہوتا ہے، تو سب کے راستے الگ الگ ہو جا رہے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پھر جب ہم اتنے قرآن کے مخالف ہیں، تو کیسے ہماری تقدیر بدلے گی؟ پھر کیوں نہ ہمیں دنیا والے پس کریں گے اور ہمیں جھکائیں گے, کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے, بڑی بڑی جتنی احادیث کی کتابیں ہیں انشاءاللہ ریفرنسز ٹی وی پر آتے چلے جائیں گے. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ رتیہ, رسول خدا فرماتے میں دو اہم ترین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت. اے مسلمانوں, اگر تم نے دونوں کا دامن تھاما, دامن پکڑا, تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, تم شکست نہیں کھا سکتے, تم ناکام نہیں ہو سکتے, کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اہل بیت اللہ کے سلے سے مصطفیٰ بندے ہیں. ان دونوں کے دامن پکڑنے سے تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی, آخرت بھی آباد. مگر افسوس یہ, ہم مسلمان اس وصیت پر کما حق کہو جو حق تھا وصیت پیغمبر پر عمل کرنے کا وہ نہ کر سکے. آج بھی اگر مسلمان اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں اس نورانی حدیث پر عمل کریں. ایک ہاتھ مسلمان کا قرآن میں ہونا چاہیے اور دوسرا ہاتھ اہل بیت میں ہونا چاہیے. یقین جانیے ہماری زندگی بدل جائے گی, ہماری تقدیریں بدل جائیں گی. ہر چیز موجود ہے قرآن میں. قرآن کہہ رہا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ کلام خدا ہے, یہ وہ نورانی کتاب ہے جس میں ہر خوش اور تر کا ذکر موجود ہے. کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو, کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو, کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو. لیکن پتا کس کو چلے گا؟ پتا اسے چلے گا جو وارث قرآن ہے. وارث قرآن اہل بیت. نماز لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن کو لے لیا, وارثوں کو چھوڑ دیا. طرح سے محمد والے کسی شہر میں بہت بڑے حکیم اور طبیب تھے, بہت لوگ آتے تھے, بہت شہرت تھی. تو حسد کرنے والے نے کیا کیا کہ طبیب کو مار دو اور دواؤں پہ قبضہ کر دو. اس احمد نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی دوائیں تو ہیں ہزاروں, لیکن مجھے پتا کہ کس مرض کے لیے کون سی دوا. اس نے اس بیچارے طبیب کو قتل کر دیا اور خود طبیب کی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا کہ میں بھی اتنا ہی کماؤں گا جتنا وہ طبیب کماتا تھا. کوئی نسخہ دیا, دوسرے دن بندہ مر گیا, سیدھا اسے جیل میں ڈال دیا گیا. سلوات کے لیے محمد وال. قرآن میں ہر نسخہ موجود ہے, مگر ضرورت کس کی ہے؟ وارث قرآن. ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہے مگر میں بے وارث کتاب نہیں. اللہ نے جو مصطفیٰ ہے انہیں میرا وارث بنا. لہذا اگر قرآن سے فیض لینا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا. الحمد للہ جس میں نے پہلی مجلس میں کیا تھا کہ سارے مسلمان اہل بیت کو مانیں. یہ شیاطین کا پروپیگنڈا ہے کہ کہتے جناب فلاں فرقہ اہل بیت کو نہیں مانا. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اہل بیت کو نہ مانے, اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اصحاب کرام کو نہ مانے, جو پیارے نبی کے صحابی جنہوں نے جان قربان کر دی, مال قربان کر دیا, بچے قربان کر دیے. کون ہوگا جو انہیں نہیں مانے؟ یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے تاکہ مسلمان متحد نہ رہیں, تاکہ مسلمان غلام رہیں. یہ شیاطین ہے, انسان کی شکل میں یہ شیاطین گھس آتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ مسلمان ہمیشہ لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں اور غلام رہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. سارے شیعہ اصحاب کرام کا احترام کرتے ہیں, جو با وفا صحابی جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, ہم بھی ان کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار. اور سارے اہل سنت کے لوگ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل بیت کے عاشق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں. مثلا جو جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں وہ اہل سنت کے علماء بھی بیان کرتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی لکھی جاتی ہے وہ ساری حدیثیں. مثلا یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں سورہ شورا کی, قل لا اسألكم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰی, کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا, اجر رسالت یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت مودت کرو. صلوات علی محمد و آلہ. اب ہم جتنے شیعہ مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے قرابت دار کون ہیں؟ پنجتن پاک سے محبت کرنی ہے, مودت کرنی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, پنجتن پاک, ہم سب کا عقیدہ ہے. صرف یہ ہمارا عقیدہ نہیں, اہل سنت کے بھائی بھی ہمارے ساتھ متحد ہیں. اب آپ دیکھتے چلے جائیے, یہ ساری اہل سنت کی تفسیریں ہیں. تفسیر کبیر ہے, سب سے بڑی تفسیر ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے واجب کیا ہے مودت اہل بیت کو. اور کون ہے اہل بیت؟ کون ہے رسول خدا کے قرابت دار؟ علی و فاطمہ, علی اور فاطمہ اور ان کے دو بچے, یعنی حسن حسین. یہ تفسیر کبھی اہل سنت کی کتاب ہے. اسی طرح سے اور جتنی بڑی بڑی تفاسیر ہیں, کتابیں, تفسیر کتاب عظیم ہے, انہوں نے بھی یہی لکھا, حضرت علی علیہ السلام, فاطمہ, ابنا اور ابنا ہما اور ان کے دو بچے, یعنی امام حسن اور حسین. اور بڑھتے چلے جائیے, یہ تفسیر ابن سعود ہے, یہ بھی لکھتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے پنجتن پاک ہے, علی ہے, فاطمہ ہے اور فاطمہ زہرا کے دو بچے ہیں. اسی طرح سے یہ دوسری تفسیر قرطبی ہے. یہ ساری اہل سنت کی تفاسیر ہیں. دیکھیے سب وہی کہتے ہیں جو ہم شیعہ کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ان کا بھی عقیدہ یہ ہے اہل بیت سے مدد کرنی چاہیے, ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے. یہ صرف دشمنوں کی سازش ہے. یہ تفسیر ابن عربی ہے. ابن عربی بہت عالم گزرے ہیں, ہزار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اپنی تفسیر میں وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد علی, فاطمہ, حسن اور حسین, اور آگے یہاں تک بتاتے ہیں امام حسین کے بچے ان کے, وہ بھی اہل بیت میں ہیں, وہ بھی مودت کے لیے ہیں. اسی طرح سے تفسیر علوی ہے, بہت ساری تفاسیر ہیں. تو یہ ساری تفسیر اگر منصور اہل سنت کی ہے, یہ بھی لکھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے, آیت سے علی علیہ السلام ہے, فاطمہ ہے اور ان کے بچے ہیں. تفسیر کشاف اہل سنت کی بہت معروف تفسیر ہے, یہ بھی لکھتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے پنجتن پاک ہے, کہ پنجتن پاک سے اللہ نے مبدت کا حکم دیا ہے. بے شمار کتابیں ہیں, تفسیر ابن حبی حاتم ہے, بہت ساری احادیث, سب متفق ہے. یہ صرف دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ جناب ایک فرقہ جو ہے اہل بیت کو نہیں مانتا اور ایک فرقہ جو اصحاب کو نہیں مانتا. نہیں نہیں, مسلمان کوئی بن نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت سے سچی مبدت نہ کرے. سب کا عقیدہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے. لہذا ہوشیار رہے ان پروپیگنڈاؤں سے جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں. آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے ڈیزیز آف سول اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ, نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج. کہ حدیث بیان کی حضرت علی علیہ السلام نے کہ نفس کی بیماری, لوگوں نفس کی بیماریوں کا خیال رکھو, ڈائگنوز کرو. اگر تمہاری نفس کے اندر کوئی بیماری ہے اور تم اس دنیا سے چلے گئے, بیماری کا علاج نہیں کرایا, تو وہاں پر جو علاج ہوگا وہ عذاب کے ذریعے سے ہوگا. وہ بڑا بھیانک ہے, بڑی خوفناک وہ سزائیں ہیں, وہ اس بیماری کا نتیجہ ہے. یعنی یہ جو بھی عذاب ہے, کہ ہماری بیماری ہے جو وہاں پھٹتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جس دنیا میں ہم پرہیز نہیں کرتے, جو زیادہ شوگر کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے. زیادہ چکنی چیزیں کھاتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں, کولیسٹرول ہو جاتا ہے. جو احتیاط نہیں کرتے بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آخرت میں بھی اگر ہم نے یہاں احتیاط نہ کیا, صراط مستقیم پر نہ رہے, اپنا علاج نہیں کرایا, تو کیا ہوگا, وہاں پر ہم مبتلا ہو جائیں گے. جیسے یہاں جاتے ہیں اسپتال میں, جا کے خود کو کٹواتے ہیں اور جناب نسیں کٹتی ہیں, پاؤں کی کٹ رہی ہے اور پیسے دے کے خود کو کٹوا رہے ہیں. کتنے سال کی گارنٹی ہے؟ زیادہ سے 10 سال, کہ 10 سال اور دنیا میں جی لیں. تو پیسے دے کے ہم خود کو لے کٹواتے ہیں یا نہیں؟ سینہ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، 10 سال سے زیادہ تو بندہ رہ بھی چلے رہے گا کیا، 100 سال سے زیادہ پھر زندگی خود عذاب بن جاتی ہے. سلوات پر محمد والے میں عزیزان گرم، اگر کسی نے دنیا میں نفس کی بیماریوں کا علاج نہ کرایا تو پھر برزخ میں ایک طریقہ ہے خدا کا کہ وہاں علاج ہو جائے، لیکن بیماری اگر خطرناک ہے وہاں بھی علاج نہ ہوا تو اس کے لیے جو پروردگار کا اسپتال ہے اس کا نام ہے جہنم. اور جہنم میں بھی خدا کی رحمت ہے، یہ نہ سمجھے کہ جہنم صرف عذاب ہے. عذاب تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، بیماریوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی سزا ہم بھوگیں گے، مگر جہنم بھی خدا کی نعمت. جہنم کے پیچھے بھی ایک ایسے، اگر جہنم نہ خدا خلق کرتا پھر گنہگار تو کبھی جنت میں جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، مگر جائے گا وہ جس کے دل میں ذرہ برابر نجاست نہ ہو، بیماری نہ ہو. جنت کا ایک نام ہے دار السلام، جو بالکل صحت مند ہوں گے، روحانی اسپرچلی کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہی جنت میں جائے گا. تو جب دنیا میں ہم صرف 10 سال کی امید پر لاکھ پاؤنڈ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، سینہ بھی کٹوانے کے لیے تیار ہیں، پاؤں بھی کٹوانے کے لیے تیار ہیں، 10 سال زیادہ 10 سال رہیں گے، تو وہاں پر بھی یہ نعمت ہے کہ لوگ اس ان بیماریوں کے علاج کے لیے جہنم میں جائیں گے تاکہ بیماری ختم ہو جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تو چلے جائیں. اب اس نقطے کو اگر آپ سمجھ پائیں، دیکھیے اگر کوئی بیمار آدمی جنت میں چلا بھی جائے تو بیکار ہے. مثلا ایک آدمی ہے، دنیا میں حسد کی بیماری ہے، وہ بیماری ختم نہ کر سکا، چلا گیا جنت میں، فرض کریے جا تو نہیں سکتا، فار ایگزامپل اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. جنت کون سی جگہ ہے جہاں کوئی غم نہ، کوئی ٹینشن نہ، پریشانی. اب وہ دنیا میں جس آدمی سے حسد کرتا تھا، جیسے اپنے گھر سے باہر نکلا دیکھا ہمسایا اس کا وہی ہے، وہی وہ جلنے لگے گا، غصہ کھانے لگے گا، یہ کمبخت یہاں بھی آ گیا. سلوات پر محمد والے میں. اب جنت کے مزے کہاں سے اٹھائے گا؟ یہ تو حضرت کی آگ میں وہاں بھی جلتا رہے گا. تو اس کے لیے کچھ سال اسپتال بہتر ہے، جہنم کی اسپتال میں رہے تاکہ وہ کچرا حضرت کا نکال دیا جائے. سرواس کو وہاں بنوا دے. وہاں اس کا علاج اس طرح سے ہوگا، یہاں بہت آسان ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج ہو جاتا ہے، احادیث سے علاج ہو جاتا ہے، پیغمبر کے نسخوں سے علاج ہو جاتا ہے. ہم نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی، اگر آپ کے اندر غصہ ہے تو یہ دلیل ہے کوئی نہ کوئی بیماری ہے، جسے ٹیمپریچر اگر ہائی ہے تو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے، تو یہ روحانی بیماریوں کا سلسلہ ہے کہ اگر آپ غصے میں ہیں تو کوئی نہ کوئی بیماری آپ کے اندر ہے. اب ایک بیماری جو ہو سکتی ہے، وہ چانس اس کا ہے یا اس میں گیس کیا جا سکتا ہے، وہ ہے تکبر. تکبر کی وجہ سے انسان غصہ کرتا ہے. کیسے؟ میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، یعنی ہم خود کو طاقتور سمجھتے ہیں نا، تبھی بچوں پہ آتا ہے، بیوی پر آتا ہے، ضعیف پر آتا ہے، نوکر پہ آتا ہے، یہ تکبر کی وجہ سے ہے. عزیزان گرامی، تکبر اسے قرآن نے کہا کفر، فاستكبر كان من الكافرين. تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا. سب سے پہلا گناہ زمین پہ تکبر ہوا جو شیطان نے کیا. آئیے اس بیماری کو آج کا وقت مختصر ہے، انشاءاللہ کل اس کی تفصیل بیان کریں گے. لیکن تکبر کس چیز پر ہوتا ہے؟ ایک ڈالر زیادہ ہو جائے انسان متکبر ہو جاتا ہے، ایک زیادہ ہو جائے تب انسان متکبر ہو جاتا ہے، ایک باڈی بلڈر ہو جائے، جوڈو کراٹے سیکھ لے، پہلوان ہو جائے تکبر کرتا ہے، مجھ جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے. ایک کبھی عبادت زیادہ کرنے لگے شیطان کی طرح تکبر کرنے لگتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں، مجھ سے بڑا کوئی ظاہر. یہ ریزنس ہے نا تکبر کرنے کے. اب اس کو کیسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں تاکہ تکبر کی نجاست نہ آئے؟ دیکھیے اگر علم کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی کے اندر تکبر آئے، تو یہ علم آپ کو کس نے دیا؟ آپ سمجھتے ہیں آپ ہی کی محنت کا صرف نتیجہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے آپ نے محنت کی، مگر اگر آنکھیں نہ ہوتی تو محنت کیسے کرتے؟ آنکھیں کس نے دی؟ یہ اگر برین نہ ہوتا تو آپ کہاں سے علم حاصل کرتے؟ اور یہ صحت و سلامتی نہ ہوتی تو کہاں سے علم حاصل کرتے؟ اگر کسی افریقہ کے جنگل میں پیدا ہو جاتے تو کہاں سے علم حاصل کرتے؟ کہاں اسکول بھی نہیں ہے، یعنی موقع خدا نے فراہم کیا, آنکھیں خدا نے دی, دماغ خدا نے دیا اور سب کچھ طاقت خدا نے دی. مگر یاد رکھے انسان, اگر تو تکبر آج کر رہا ہے, خدا اگر چاہے تیری ایک نرم کو ڈیمیج ہو جائے, تیری ایک وین کو ڈیمیج ہو جائے, تو ممکن ہے کہ تو اپنا نام بھی بھول جائے. ایسے بہت سارے لوگ نام بھی بھول گئے, اب دوبارہ چیلنج پڑ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ میں ذرا سا ڈیمیج ہو گیا, کس چیز پر تو تکبر کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, وہ واپس نہیں لے سکتا ہے. اسی طرح سے اگر عبادت ہے تو خدا توفیق دیتا ہے, خدا علم دیتا ہے. اگر حسن ہے, ذرا سی بیماری لگ جائے, کوڑ کی بیماری ہو جائے تو حسن ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے پیرالائز ہو جائے تو بڑے سے بڑا باڈی بلڈر خود سے چل نہیں سکتا. انسان کس چیز پر ناز کرے؟ سب چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں. یہاں پر یہ جملہ بہت نورانی ہے. حضرت علیہ السلام اس حدیث کو خوب نظر فرماتے ہیں. کیا فرماتے عجبت آدم, اے آدم کے بیٹے, جب تو تکبر کرتا ہے تو علی تجھ سے تعجب کرتا ہے کہ تو تکبر کر کیسے رہا ہے. اول ہوں رتبہ و آخر ہوں جیفا, تیری ابتدا نجس قطرے سے ہے, تیری انتہا لاش مردار پر ہے, دو نجاستوں کے درمیان کھڑا ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے. کس قدر نورانی پیغام ہے, کس چیز میں انسان تکبر کرے؟ انسان کا اپنا وجود بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارا وجود ہے یہ بھی خدا کا صدقہ ہے. ہمارا وجود جب اپنا نہیں تو پھر کوئی چیز اپنی کیسے؟ اگر آپ 60 سال کے ہیں تو 60 سال پہلے سے آپ کا نام و نشان لگا. تو یہ وجود جب ہمارا اپنا نہیں تو جو بھی ترقی ہوئی اس وجود کی وجہ سے نا, فاؤنڈیشن تو یہ آپ کا وجود ہے, ایگزسٹنس ہے. جب آپ کا اپنا وجود نہیں ہے, خدا کا عطا کردہ ہوا ہے جس نے اس معرفت کو حاصل کر لیا کہ میرا وجود جب اپنا نہیں ہے تو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ نعمت معنوی ہو, روحانی ہو, مادی ہو, علم ہو, دولت ہو, طاقت ہو, حکومت ہو, جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا کمال نہیں, میرے خدا کا کمال. کمال کو اپنی طرف نسبت وہ دیتا ہے جو خدا سے حاصل ہوتا ہے. جب میرا وجود اپنا نہیں تو کمال اپنا کیسے ہوتا ہے؟ بھائی جو بھی کمالات ہیں آپ کے وجود کی وجہ سے نا, جو وجود جو اپنا آپ کا نہیں ہے خدا کا عطا کرتا ہے, لہذا جو بھی کمال ملتا ہے اس کی نسبت خدا کی طرف ہے نہ میری طرف. سلوا کر محمد اللہ, لہذا اولیاء خدا جو بھی نعمت دیکھتے کہتے ہیں خدا کا کرم, یہ خدا کا کرم ہے, یہ اس کا دیا ہوا ہے ہمارا. آئیے اس خدا سے دعا کریں, اے خدا اگر خدا نہ خواستہ تکبر کی ذرہ برابر نجاست بھی ہم میں سے کسی کے دل میں ہے تو اسے فوراً نکال, ہمارے دلوں کو پاک. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم يا الله 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 اللہ تجھے واسطہ.
اس لہرے کا ایسا خدا کو واسطہ دیں کہ کسی کی دعا رد نہ ہو, سب جھولیاں مر گئے. او میرے اللہ اس وقت دے واسطہ, او جب چار برس کی بچی میں نے نام نہیں لیا مگر آپ رونے لگے کیونکہ مارے پت رکھتے کبھی بھی مومن ہے سمجھ گئے یہ بچی کون ہے, یہ حسین کی یتیم بچی. جب چار برس بچے اپنے ہاتھوں کو بابا کی کٹی جل بچ دیا کربلا جناب سکینہ بابا کی لاش پہ آئی کہنے لگی بابا میں قیدی ہو کے شام جا رہی بابا میں چاہتی جانے جبل آپ کے سر کا بوٹا دوں. سکینہ نے بابا کا سر تلاش کرنا شروع کیا کہ سر نظر نہیں آیا, کسی ظالم نے اشارہ کیا ہوگا کیا ڈھونڈ رہی ہو بابا کا سر کہاں, کسی نے اشارہ کیا کیا دیکھا میرے کی لوگ سے حسین کا سر ہے. سر کا بوسا میں نہیں لے سکتی بابا میں جاتی جانے سے پہلے آپ کے بدن کا بوسا دوں, اگر مگر بدن حسین کا کیا تھا کوئی پتھر مار میں آیا کوئی تیر مارا تھا کوئی میرا جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ خاک اٹھا کے گہرا کلا جا بدن حسین تیروں تلواروں میں چھپا ہوا ہے. ایک مرتبہ سکینہ جھکی کیا دیکھا بابا کی گردن جھکی ہے, فرمایا ہوگا بابا کس نے آپ کی گردن جلائی. اے بابا آئے بابا آئے بابا زدارے آپ رو رہے ہیں, خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جب بھی مجلس سے حسین ہوتی جناب زینب اپنے روزے سے جلدی شام کے زندان میں ننی سے گبر سکینہ اٹھو بابا کی مجلس سے, سکینہ کربلا میں تیرے رونے لگی آگے عالم سبا سے مار جاتا آج کوئی مارے گا نہیں تیرے گنے بھی آتی ہیں اور جواب روتے ہیں مسائل جناب سکینہ جا جناب زینب سے پوچھتی ہیں بھوکی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں سکینہ یہ ہمارے آزادار ہے تیرے بابا کے آزادار۔ جناب سکینہ کیا جواب دیتی ہوں گی؟ فرماتی ہوں گی بھوکی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا لیے اکبر بچ جاتا۔ اور بی بی اگر ہم کربلا میں ہوتے تو تیر اپنی گردن سے لیتے تیرے اصغر کو زخمی نہ ہونے دیتے۔ جناب سکینہ کیا فرماتی ہیں بھوکی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تیری چادر لکھن کی مجھے سما کے میں لگتا خاتمِ حسین۔
Yeah, I would say.